ایرانی قوم کو غیر اعلانیہ چوطرفہ جنگ کا سامنا ہے، عوامی اجتماع سے صدر مملکت کا خطاب۔ پاکستان میں انتخابی سرگرمیاں اور دہشت گردی، حیدرآباد سندھ میں ایم کیو ایم کا امیدوار ہلاک۔ جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی برقرار، امریکہ کے اشتعال انگیز اقدامات کا سلسلہ جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں urdu.sahtv.ir/ios، urdu.sahtv.ir/android، اور urdu.sahtv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا ہے کہ سیاسی جہاد اور کارنامے کا عروج آئندہ صدارتی انتخابات میں ملت ایران کی بھرپور موجودگی ہے۔ صدر ڈاکٹر احمدی نژاد نے ایران کے مشرقی شہر سمنان کے عوام کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کے دوران قائد انقلاب اسلامی کی جانب سے نئے ایرانی سال کو سیاسی اور اقتصادی جہاد کا سال قرار دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ صدارتی انتخابات میں عوام کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ صدر ڈاکٹر احمدی نژاد نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دشمنوں کے دعووں کے مطابق ایران کے عوام کے خلاف دباؤ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، کہا کہ ایران کے عوام یہ توانائی رکھتے ہیں کہ وہ اپنے راستے میں سبھی رکاوٹوں کو دور کر کے مشکلات اور دشواریوں پر قابو پا لیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر احمدی نژاد نے ایران کے خلاف عائد پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک ایک غیر اعلانیہ چوطرفہ جنگ کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کام کریں کہ ایران کے عوام اقتصادی امور میں حصہ نہ لیں۔ صدر ڈاکٹر احمدی نژاد نے کہا کہ اس وقت بڑا ایرانی سیٹلائٹ تیار کیا جا رہا ہے اور آئندہ ایک سال میں اس کو زمین کے مدار میں روانہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے آئندہ 10 سالہ منصوبے میں یہ طے کر لیا ہے کہ اس عرصے میں انسان کو بھی خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد سندھ میں ایم کیو ایم کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار فخر الاسلام کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم کے امیدوار فخر الاسلام حیدرآباد میں قاسم آباد کے صوبائی اسمبلی کے حلقے 47 اور قومی اسمبلی کے حلقے NA 221 سے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے۔ پولیس ذرائع کے مطابق فخر الاسلام اپنے گھر سے جیسے ہی باہر نکلے موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فخر الاسلام کو پیٹ اور سینے میں 3 گولیاں لگیں جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ فخر الاسلام متحدہ قومی موومنٹ کے جوائنٹ یونٹ انچارج بھی تھے۔ دوسری طرف کراچی میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں 5 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ ملیر کے علاقے جعفر تیار میں کریکر کے حملے میں ایک سن رسیدہ شخص زمرد حسین زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورس کی کارروائیوں کے دوران کم از کم 15 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے دفتر ISPR کے مطابق خیبر ایجنسی کی وادی تیرا میں سیکورٹی فورس نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں انجام دیں جن کے دوران 15 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فوج کا کہنا ہے کہ اس جھڑپ میں سیکورٹی فورس کا بھی ایک اہلکار مارا گیا ہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ وہ ایران سے تیل کی درآمدات کو بند نہیں کرے گا۔ تہران کو الگ تھلگ کرنے کی ناکام کوششوں کے تحت ایران پر مغرب اور خاص طور پر امریکی پابندیوں میں شدت اور دباؤ کے باوجود ہندوستانی حکام نے کہا ہے کہ وہ ایران سے تیل کی درآمدات کو محدود کرنے یا انہیں بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ہندوستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات جاری رکھیں گے۔ ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزیر ویرپا موئلی نے نئی دہلی میں نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور یورپی یونین کی پابندیوں نے ایران کے تیل کے ٹینکروں کے بیمے کے تعلق سے ہندوستان کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ ویرپا مویلی نے کہا کہ اسی لیے ہندوستان اب ایران سے آنے والے تیل کے ٹینکروں کے بیمے کے لیے خصوصی فنڈ قائم کر رہا ہے۔ ہندوستان ایشیا میں تیل درآمد کرنے والے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے اور وہ اپنی ضرورت کا 12% تیل ایران سے درآمد کرتا ہے۔ اس دوران ہندوستان کی دو بڑی بیمہ کمپنیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران سے تیل کی درآمدات کے لیے بیمہ سہولتیں فراہم کریں گی، اسی لیے اب اس راستے میں بڑی رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ جزیرہ نمائے کوریا میں کشیدگی اور پنگ یانگ کے خلاف امریکہ کی اشتعال انگیزی جاری ہے۔
امریکہ نے شمالی کوریا کو مزید اشتعال دلانے کے لیے ایک طاقتور فوجی سسٹم سمندر میں تعینات کر دیا ہے۔ امریکہ کے ایک سینئر دفاعی عہدیدار کی طرف سے اس اعلان کے بعد کہ واشنگٹن نے شمالی کوریا کے ہر طرح کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے سمندر میں ایک طاقتور فوجی سسٹم نصب کر دیا ہے، ماہرین نے امریکہ کے اس اقدام کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اس اقدام سے پیونگ یانگ میں مزید اشتعال پیدا ہوگا۔ امریکی دفاعی عہدیدار نے ایس بی ایکس نامی جدید ترین الارمنگ سسٹم کو نصب کیے جانے کی اطلاع دی ہے، مگر اس بارے میں مزید تفصیل نہیں بتائی۔ مذکورہ امریکی عہدیدار نے کہا کہ اس سسٹم کو سمندر کے ایک ایسے علاقے میں تعینات کیا گیا ہے جہاں سے وہ پیونگ یانگ کی طرف سے فائر کیے جانے والے میزائل کا تعاقب کر سکے گا۔ یہ موبائل ریڈار سسٹم گولف کی بال کی شکل میں ہے۔ دوسری طرف جزیرہ گوام کے حکام نے کہا ہے کہ اس علاقے میں الارمنگ سسٹم کا تجربہ کر لیا گیا ہے۔ جزیرہ گوام کے حکام نے کہا ہے کہ بحر الکاہل کے مغرب میں امریکہ کے زیر کنٹرول علاقے میں ہائی الرٹ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ جزیرہ گوام میں غیر معمولی الارمنگ کا، جس کا سائرن بجنے سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات منقطع ہو جائیں گی اور سائرن کی ہی آواز سنائی دے گی، جمعرات کو تجربہ کیا گیا۔ جزیرہ گوام کی حکومت نے اسی طرح عوام میں پمفلیٹ بھی تقسیم کیے ہیں جن میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس پمفلیٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گھروں کی کھڑکیاں کس طرح سے بند رکھیں اور ان پر پلاسٹک کے موٹے ٹیپ کس طرح سے چپکائیں کہ دھماکے سے اس کے شیشے محفوظ رہیں۔ جزیرہ گوام میں، جس کی کل آبادی 180,000 ہے، امریکہ کی فوجی تنصیبات موجود ہیں۔ جزیرہ گوام کی شمالی کوریا سے طویل مشترکہ سرحدیں ملتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جزیرہ شمالی کوریا کے میزائلی حملے کی زد پہ آ سکتا ہے۔ اس درمیان امریکی وزیر جنگ چک ہیگل نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کی دھمکیاں بہت ہی خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ چک ہیگل نے کہا کہ واشنگٹن ہر طرح کی ایمرجنسی کی صورتحال کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے پینٹاگون میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان شمالی کوریا کی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے شمالی کوریا کے خلاف امریکہ کی مسلسل دھمکیوں کا ذکر کیے بغیر کہا کہ شمالی کوریا کے دھمکی آمیز اقدامات موجودہ کشیدگی کو کم کرنے میں مدد نہیں دیں گے۔ امریکی وزیر جنگ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہ خبریں موصول ہوئی ہیں کہ شمالی کوریا درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے ایک اور میزائل کا تجربہ کرنے والا ہے۔ اس درمیان روسی خبر رساں ایجنسی نے خبر دی ہے کہ شمالی کوریا نے کروز گائیڈڈ میزائل کو فائر کرنے والے ایک لانچر کو ساحلی علاقے میں پوری طرح متحرک کر دیا ہے۔ جاپانی وزارت دفاع نے خلا کے ذریعے حاصل کی گئی رپورٹوں کی بنیاد پر کہا ہے کہ مذکورہ میزائل ایک موبائل لانچر سے فائر کیا جائے گا۔ ادھر شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے صدر پر الزام لگایا ہے کہ کائسونگ مشترکہ صنعتی کمپلیکس کو بند کیے جانے کی ذمہ دار وہی ہیں۔ شمالی کوریا نے کائسونگ کے مشترکہ صنعتی کمپلیکس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کی صدر گیون ہائی کی پالیسیوں کی وجہ سے ہی اس مشترکہ صنعتی کمپلیکس کو بند کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کے حکام نے اسی طرح جنوبی کوریا کے وزیر دفاع کے حالیہ بیان پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع کم کوان جین نے کہا تھا کہ ان کے ملک نے مشترکہ سندی کمپلیکس میں اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے دفاعی منصوبہ تیار کیا ہے۔
ترک شہریوں نے اپنے ملک میں نیٹو کی فوجی موجودگی کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ تاریخی شہر استنبول میں ہونے والے مظاہرے میں شریک لوگ امریکہ، نیٹو اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نیٹو اسرائیل کو بچانے کے لیے خطے میں جنگ کا بیج بو رہی ہے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلیکارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر درج تھا کہ نیٹو عالمی امپریالزم کا فوجی بازو ہے۔ ترکی کے عوام کی جانب سے شام کے خلاف اپنی حکومت اور امریکہ کے مخاصمانہ اقدامات کی سخت مخالفت کے باوجود اعلان کیا گیا ہے کہ نام نہاد فرینڈس آف سیریا کا اجلاس 20 اپریل کو ترکی میں ہوگا، جس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی شرکت کریں گے۔ واضح رہے کہ ترکی میں نیٹو کی فوجی موجودگی اور شام کی سرحد کے قریب پیٹریوٹ میزائل نصب کے جانے کے خلاف زبردست مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ لندن میں 8 صنعتی ملکوں کے وزراء خارجہ کا اجلاس بدھ شروع ہو گیا ہے۔ مشرق وسطی بالخصوص شام کے حالات کا جائزہ اجلاس کے بنیادی ایجنڈے میں شامل ہے۔
امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا، جاپان اور روس کے وزرائے خارجہ نے بدھ اور جمعرات کی شام ایک ضیافت کے بعد مذاکرات کا باضابطہ آغاز کیا ہے۔ جی ایٹ کے وزرائے خارجہ کے لیے ضیافت کا اہتمام برطانوی وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے کیا تھا۔ برطانوی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جی ایٹ کے اجلاس میں شریک نمائندگان مشرق وسطی کی صورتحال کے علاوہ شمالی اور مغربی افریقہ میں امن و سلامتی اور شمالی کوریا کے ایٹمی معاملے پر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ اس بیان سے قبل برطانوی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ جی ایٹ کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ شام کی صورتحال، جزیرہ نما کوریا میں جاری کشیدگی اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے علاوہ میانمار اور صومالیہ کی صورتحال پر بھی غور کریں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ عرب اسپرنگ سے دو چار ملکوں کی حمایت کا معاملہ بھی لندن اجلاس میں زیر بحث آئے گا۔ قابل ذکر ہے کہ برطانوی وزیر خارجہ نے منگل کی شام ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ شامی حکومت کے بعض مخالفین کو بھی لندن اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جو اس اجلاس کے ضمن میں جی ایٹ گروپ کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ ویلیم ہیگ کے بقول شامی مخالفین کے مقرر کردہ وزیر اعظم غسان ہیتو اور دو دیگر شام مخالف رہنما بھی اس وقت لندن میں موجود ہیں اور انہوں نے منگل کی صبح ان لوگوں سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شام کا معاملہ اجلاس کے ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ ویلیم ہیگ نے مزید کہا کہ برطانیہ اور فرانس شامی مخالفین کو اسلحے کی فراہمی پر عائد پابندیاں ختم کرانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ شام کی صورتحال اگر اسی طرح جاری رہی تو ہم مخالفین کے لیے اپنی عملی حمایت میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی لندن میں شامی حکومت کے مخالفین کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں۔ سن 2013 کے آغاز میں جی ایٹ کی سربراہی حاصل کرنے والے ملک برطانیہ کے وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ لندن اجلاس میں شرکت کرنے والے ملکوں کے درمیان مختلف مسائل کے بارے میں نظریاتی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ روس بھی جی ایٹ کا ایک اہم رکن ملک ہے اور اس کے اور برطانیہ کے نظریات میں فرق پوری طرح سے واضح ہے۔ سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے روس چین کے ساتھ مل کر شام کے بحران کو پرامن اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کا خواہاں ہے، جبکہ برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے ساتھ مل کر حکومت شام کے مخالفین کی مالی اسلحہ جاتی حمایت کے علاوہ مسلح افراد کو تربیت بھی فراہم کر رہا ہے تاکہ صدر بشار اسد کی قانونی حکومت کا تختہ الٹا جا سکے۔
بحرین میں انقلابی حلقوں نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف تحریک جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بحرین میں عوام کی وحشیانہ سرکوبی اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کی مذمت کی ہے۔
ہیومن رائٹس واچ نے بحرین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے حکومت بحرین پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے جاری کردہ بیان میں حکومت بحرین کے سیکیورٹی اہلکاروں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی مشرق وسطی کے امور کی ڈائریکٹر ساریالا واٹسن نے کہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حکومت بحرین عوام کے جائز مطالبات کو پورا کرنے کے بجائے ان کی سرکوبی اور اپنے مخالفین کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں ہے۔ دوسری جانب حکومت بحرین کے خلاف عوامی مظاہروں اور احتجاج میں شدت خبریں مسلسل موصول ہو رہی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کی حمایت یافتہ شاہی حکومت کی سرکوبی کے اقدامات کے باوجود ملک میں جمہوریت کے قیام اور آمریت کے خلاف جدوجہد کے حوالے سے عوام کے عزم و ارادے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہے۔ ادھر بحرین کی مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں نے ملک پر مسلط خاندانی آمریت کے خلاف جدوجہد تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ جمعیت وفاق ملی کے پریس سیکرٹری طاہر موسیٰ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جمعہ 12 اپریل سے جمہوریت ہمارا حق ہے کے نام سے حکومت کے خلاف ملک گیر سیاسی، عوامی، قانونی اور تشہیراتی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے ملک کے مختلف شہروں میں مکمل طور سے پرامن اور بھرپور مظاہرے کیے جائیں گے، جبکہ ملک میں عوامی جمہوریت کے قیام اور آمریت کے خاتمے کا مطالبہ دہرایا جائے گا۔ جمعیت وفاق ملی بحرین کے پریس سیکرٹری نے کہا کہ ملک میں عوام کی منتخب کردہ جمہوری حکومت کا قیام ہی عوام کا اصل مطالبہ ہے۔ دریاسنا سعودی عرب کے مداخلت پسندانہ اور قبضہ گرانہ اقدامات میں روزافزوں اضافے کی خبریں بھی مل رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بحرین میں سعودی عرب کی فوجی مداخلت دراصل بحرین کے سعودی عرب کے ساتھ الحاق کی گہری سازش کا حصہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عوامی تحریک کو کچلنے میں بحرینی حکومت کی ناکامی کے بعد سعودی عرب نے امریکی ایما پر 14 مارچ 2011 کو اپنی فوجیں بحرین میں داخل کی تھیں، جس کا مقصد خاندانی آمریت کے خلاف چلنے والی عوامی تحریک کو کچلنا تھا، لیکن سعودی عرب کی فوجی مداخلت بھی بحرینی عوام کے انقلاب کا راستہ روکنے میں ناکام رہی ہے۔ بحرین کے 14 فروری انقلابی اتحاد کے ترجمان عبدالرؤف الشاب نے بحرین سعودی عرب الحاق کی سازش کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بحرین کے عوام ملک کی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اور سعودی عرب کے ساتھ الحاق کے سازشی منصوبے کو پوری طرح سے ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں۔
وینزویلا کے عبوری صدر نیکولس مادورو نے کہا ہے کہ امریکہ ان کے مخالف امیدوار کی مالی حمایت کر رہا ہے۔ وینزویلا کے عبوری صدر مادورو نے کہا کہ امریکہ 14 اپریل کو وینزویلا میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ان کے مخالف امیدوار ہینریک کیپریلس کی مالی حمایت کر رہا ہے۔ نیکولس مادورو نے صوبہ تیرجیولو میں اپنے حامیوں کے اجتماع سے خطاب کے دوران یہ سوال کیا کہ کیا کسی کو شک ہے کہ ایک بورجوا امیدوار کو امریکی سامراج کی حمایت حاصل ہے۔ وینزویلا کے عبوری صدر مادورو نے اسی طرح آئندہ صدارتی انتخابات میں اپنی کامیابی کو یقینی قرار دیتے ہوئے ووٹروں سے کہا کہ وہ ان انتخابات میں بڑے پیمانے پر حصہ لیں۔ مادورو نے اس سے پہلے صدارتی انتخابات میں اپنے مخالف امیدوار کو ہٹلر کا جانشین قرار دیا تھا اور خبردار کیا تھا کہ اگر بورجوا کے حامی انتخابات میں کامیاب ہو گئے تو ملک کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ مارچ کے وسط میں رائے عامہ کے جائزے میں کہا گیا تھا کہ مادورو کے لیے عوامی حمایت 53% ہے، جبکہ ان کے قریبی حریف کیپریلس کے لیے 35% ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے سن 2014 کے مالی سال کے لیے جو اکتوبر 2013 میں شروع ہوگا 3,770 ارب ڈالر کا بجٹ کانگریس میں پیش کر دیا ہے۔
نئے بجٹ میں اوباما نے دولت مندوں پر ٹیکس بڑھا دی ہیں، جبکہ عوامی فلاح و بہبود اور سوشل سیکیورٹی کے بجٹ میں کمی کی گئی ہے۔ بجٹ بدھ کے روز کانگریس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اوباما کے بجٹ میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو دیے جانے والے بجٹ میں 4,40,00,000,000,000 کی کٹوتی کی تجویز دی گئی ہے۔ اوباما نے اس کے ساتھ ہی سی آئی اے کے لیے 48,20,00,000,000,000 کا بجٹ طلب کیا ہے، جبکہ سن 2013 میں یہ بجٹ 52,60,00,000,000,000 تھا۔ فلاح و بہبود کے بجٹ میں کٹوتی کے ساتھ ہی اوباما نے تعلیمی شعبے کے بنیادی کاموں کے لیے بجٹ میں اضافے کی پیشکش کی ہے۔ اس صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کو اس وقت اقتصادی لحاظ سے ہر سطح پر ایک مالیاتی طوفان کا سامنا ہے۔ برسوں کی فضول خرچی، ٹیکسوں میں کمی کے ساتھ ساتھ فلاح و بہبود کے سرکاری پالیسیوں پر عمل درآمد اور دنیا کے اکثر علاقوں میں کی جانے والی لشکر کشی نے امریکہ کو تاریخ کے سب سے بڑے خسارے میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس وقت امریکہ کے قومی قرضے کی شرح 16,000,000,000,000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور ہر امریکی شہری $50,000 کا مقروض ہے۔ دوسری جانب گزشتہ 4 برس سے چلے آ رہے کئی ٹریلین ڈالر کے بجٹ خسارے نے امریکہ کو شدید مالیاتی دباؤ سے دوچار کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ شرح نمو میں کمی، بے روزگاری میں اضافہ اور معاشی جمود نے 1% دولت مند طبقے کو چھوڑ کر لاکھوں امریکی خاندانوں کی معیشت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اس وقت وائٹ ہاؤس اور کانگریس دونوں اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ملک کی اقتصادی سمت کو کفایت شعاری کی جانب لے جایا جائے، لیکن ایک متوازن بجٹ کی تیاری کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس بارے میں امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان زبردست اختلافات پائے جاتے ہیں۔ قدامت پرست امریکی دھڑا سرکاری اخراجات میں کمی اور ملک کے کم آمدنی والے طبقے کو حاصل مراعات اور امداد میں کٹوتی کا خواہاں ہے، جبکہ یہی دھڑا ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی کے نام پر انٹیلیجنس سیکیورٹی اور فوجی بجٹ کے مختلف شعبوں میں ہونے والے اخراجات میں ذرہ برابر بھی کمی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے برخلاف لبرل سیاستدانوں کا خیال ہے کہ حکومت اس بات پر مجبور ہے کہ ٹیکسوں میں اضافے اور اس کا دائرہ کار بڑھا کر ان شعبوں کا پیٹ بھرے جن میں نجی شعبہ سرمایہ کاری میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا۔ اس طبقے کے خیال میں اس پروگرام پر عمل درآمد کے لیے معاشرے کے تمام طبقات اور خاص طور سے دولت مندوں کو زیادہ ٹیکس ادا کرنا چاہیے۔ امریکہ کا لبرل دھڑا بھی قدامت پرستوں کی طرح ملک کے دفاعی اور فوجی اخراجات میں کمی نہیں کرنا چاہتا، حتیٰ کہ اس کے بعض ارکان فلاحی بجٹ میں کمی کر کے فوجی بجٹ کو پورا کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بجٹ کے سلسلے میں حکومت اور کانگریس کے درمیان ملک چلانے کے حوالے سے نئی سیاسی اور نظریاتی جنگ اور کشمکش شروع ہونے کا امکان ہے۔
امریکی ریاست جارجیا میں اغوا کرنے والے شخص کو ہلاک کر دیے جانے کے بعد اغوا کی واردات ختم ہو گئی ہے۔ ایک مسلح شخص نے بدھ کو فائر بریگیڈ کے کئی ملازمین کو اٹلانٹا کے مضافات میں یرغمال بنا لیا تھا، مگر پولیس کی کارروائی اور اغوا کرنے والے شخص کے درمیان فائرنگ میں اغوا کار شخص ہلاک ہو گیا اور یوں یہ کارروائی ختم ہو گئی۔ اٹلانٹا کے مضافاتی علاقے گوینٹ کے پولیس افسر نے بتایا کہ اس کارروائی میں یرغمال بنائے گئے چار افراد کو بھی معمولی زخم آئے ہیں، جبکہ ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے مگر وہ خطرے سے باہر ہے۔ اس سے پہلے فائر بریگیڈ کے عملے کے چار افراد ایمرجنسی کال سننے کے بعد موقع پر جیسے ہی پہنچے، ایک مسلح شخص نے انہیں یرغمال بنا لیا۔ اغوا کرنے والے شخص نے نقد رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرانی قوم کو غیر اعلانیہ چوطرفہ جنگ کا سامنا ہے، عوامی اجتماع سے صدر مملکت کا خطاب۔ پاکستان میں انتخابی سرگرمیاں اور دہشت گردی، حیدرآباد سندھ میں ایم کیو ایم کا امیدوار ہلاک۔ جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی برقرار، امریکہ کے اشتعال انگیز اقدامات کا سلسلہ جاری۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں، تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔